بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير الرسالة كشرح كدرس جاري آل كنش اسمي بوينت نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں. شيخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاستعلاء على الخلق فهم دعاة خير ورفق ورحمة. مخلوق پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلفی تو خیر، نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. آج کی نشست میں سلفیت کی بعض صفات، یا سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں، دعوے دار نہیں سلفیت کے، ان کے بہت سارے پیارے صفات میں سے ان پیارے صفات کا ذکر ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حق بات ہے کہ سلفی ہمیشہ خیر، نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. ان کے علم میں خیر ہے، ان کے عمل میں خیر ہے، ان کے رہن سہن میں خیر ہے، ان کی زندگی اسی خیر پر قائم ہے، اور یہ خیر جس پر ان کی زندگی قائم ہے یہ نرمی اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے، اور ان کی دعوت میں یہی تین چیزیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے، خیر ہوگا، نرمی ہوگی اور رحمت ہوگی. پریشان نہ ہو، بتاتا ہوں میں، کیونکہ جب سلفی کی بات ہے تو نرمی کا تصور لوگ کہتے ہیں، نرمی تو رحمت کا تصور نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ جانے کوشش کریں گے کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے امام المتقین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جو سلفیوں کے واحد امام ہیں اور سردار ہیں، سب سے بڑے امام، امام اعظم اور قائد اعظم پوری امت کے، عمومی طور پہ اور سلفیوں کے خصوصی طور پہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین. ما نفی ہے، الا استثناء ہے، استثناء فی سیاق النفی حصر کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اور صرف کس چیز پر قائم ہے؟ رحمت پر قائم ہے. کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے، صرف رشتہ داروں کے لیے، للعالمین، عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یا ایوہ الناس، اے لوگو، انما انا رحمۃ مہدا، میں ایسی رحمت ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدیت کے طور پر تمہیں عطا فرمائی ہے. مہدا ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اور ہدیے کے طور پر عطا فرمایا ہے. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 490، جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کیا ہے وہ کامیاب ہوا یقیناً، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہوا اور نامراد ہوا. مومنوں کے لیے تو معروف بات ہے، اپنوں کے لیے تو سب خیر خواہ ہوتے ہیں، نرمی اور رحمت سے پیش آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے جانوں پر رحم کرنا، جمادات پر رحم کرنا، کافروں پر رحم کرنا، دشمنوں پر بھی رحم کرنا، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے اور اس اوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب اس دیوار کے پیچھے پہنچے تو ایک اونٹ آیا، اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے، رنگتا ہے، اونٹ نے کچھ کہا اور پھر اونٹ رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اونٹ کو سکون مل گیا۔ تو ایک انصاری جوان آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، انعام اور احسان ہے، یہ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام کرواتے ہو، تھکا دیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے اصل سے مسلم میں اونٹ کے ذکر کے علاوہ باقی جو روایت وہ موجود ہے۔ وہ دوسری روایت بھی معروف روایت ہے مسند احمد میں، جو اونٹ باولا ہو چکا تھا، بہت خرابی مچا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس باغ کے اندر، تو اونٹ نے دیکھا، جلدی آ کے سر جھکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب گئے، اپنا ہاتھ رکھا، اونٹ رونے لگا اور اس اونٹ نے بھی شکایت کی۔ اس سے ملتا جلتا کسی لمبی حدیث ہے، الغرض یہ حدیث بھی صحیح ہے، الغرض جانور پر بھی رحم ہے، جمادات جو جانور پر تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جانور ہے، مسکین مخلوق ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے، کبھی سوچ جمادات پر بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کٹے ہوئے درخت پر منبر بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے، زندہ تھے، مردہ درخت، زندہ نہیں، کٹا ہوا، جو اس کا نیچے والا آخری حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا، تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر کسی نے ایک منبر بنایا، کسی عورت نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ منبر پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اس نے منبر پر خطبہ دینا شروع کیا، تو خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی، تو لوگ پریشان ہو، کہاں سے آواز آ رہی ہے، مسلسل آواز بڑھتی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں، منبر سے اترتے ہیں اور اس مردہ درخت کے ٹکڑے کی طرف جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ایسے بخاری کے ہاتھ لگایا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا ہے، فسکنہ، خاموش ہوا، اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت روتا رہتا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کیا کرتے تھے تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے، کہتے اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کی جماعت، لکڑی کا ٹکڑا روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے، لکڑی کا ٹکڑا، مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے، کہ ان کا شوق، ان کی محبت، لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مردہ لکڑی ہے، اور ہم مومن ہیں، ہم کتنا محبت کرتے ہیں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے، یہ قرآن موجود ہے، یہ دین موجود ہے، کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس دین سے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ کافروں کے رحمت بھی تھے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جب کافروں شدید نقصان پہنچایا تو بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بد دعا کیوں نہیں کرتے، بد دعا کریں کافروں پر۔ قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمۃ، میں بد دعا دینے کے لیے، لعنت بھیجنے کے نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اس کی قوم نے مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ اسے لہو لہان کر دیا ہے، جسم سے خون جاری ہو گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ میری قوم کی مغفرت کر دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور یہودی غلام کا قصہ تو معروف ہے صحیح بخاری میں، ایک یہودی پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیٹا سخت بیمار ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا، قربان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو اس کی خبر بھی لیتے ہیں، یہ یہودی بچہ، ایک سوال ہے، ہم اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں، کیا خبر لیتے ہیں، ہمارا بچہ کہاں پر ہے، کون اس کے دوست ہیں، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، سبحان اللہ، ایک یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا، مسلمان بھی نہیں ہے، اور باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن میں سے تھا، یہودی ہمیشہ دشمن ہے، اور یہ عجیب سا پڑوسی تھا جو ہمیشہ تاڑ میں رہتا ہے کہ کب نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، رحم آیا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، بیٹا شدید بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے، باپ کھڑا ہے سر کے قریب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلم یعنی کلمہ پڑھ لو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اسلم کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ فنظر الى ابیہ، بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے، سبحان اللہ، باپ بیٹے سے کہتا ہے، أطع أبا القاسم. محمد نے کہا رسول اللہ بھی نہیں کہا. ابو القاسم کیوں کہا کوئی جانتا ہے؟ محمد بے ادبی ہے, رسول اللہ تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنیت. اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیٹے نے دعوت قبول کر لی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, یہودی کے گھر سے نکلے, بہت خوش تھے اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچایا ہے. فکر مند ہے, ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, فرما بردار ہیں, نافرمان ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے, کیا مسلک, کیا منہج, عقیدہ کیسا ہے, کون دوست احباب ہیں, کیا اس کی گیدرنگ ہے, نافرمانی کرتے نہیں کرتے, سراپا ڈوبے ہوئے نافرمانی میں. الحمد رحم اللہ سبحانہ و تعالی. الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ کا شکر جس نے اسے سبحان اللہ آگ سے بچایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سلف کا موقف دیکھ لیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور بھی قصے لیکن اس پہ اکتفا کرتے ہیں. سنعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک نصرانی راہب کو دیکھتے ہیں, چلتے چلتے تو کہا گیا اس نصرانی راہب سے یہ امیر المؤمنین ہے. تو جب سنعمر نے دیکھا اس راہب کی طرف قریب ہو کے, تو اس کی حالت کو دیکھ کے سن عمر کو رونا آ گیا. بہت ضعیف تھے, کرب میں تھے, تکلیف میں تھے, دنیا اس پہ نظر نہیں آتی تھی, اتنے رہبانیت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رو رہے ہیں, تو کسی نے کہا انہ نصرانی, یہ تو نصرانی ہے, کرسچن ہے. فقال عمر, سیدنا عمر فرماتے میں جانتا ہوں کہ یہ نصرانی ہے, لیکن میرے دل میں رحمت آ گئی ہے, میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان, اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میرے سامنے آ گیا, عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. بعض ایسے چہرے ہوں گے, سورۃ الغاشیہ نمبر 3 اور 4, بعض ایسے لوگ ہوں گے, ایسے چہرے ہوں گے, عاملۃ ناصبۃ, جد و جہد کرنے والے ہوں گے, عمل کرنے والے ہوں گے, لیکن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن؟ تصلی نارا حامیہ, دنیا میں جدوجہد کرنے والے ہیں, عمل کرنے والے ہیں, قیامت کے دن تصلی نارا حامیہ, ان کو شدید گرم آگ سے جلایا جائے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے اس کے اس جد و جہد پر رحم آ گیا کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہا ہے اور آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے لیے, اور آخرت میں اس نے آگ کا ایندھن بننا ہے, آگ کا ایندھن بننا ہے. اسے عبدالرزاق نے مصنف روایت کیا ہے. سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا رحمت کی انتہا دیکھیں. صحیح مسلم میں ایک پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ ایک فقیر عورت, مسکین عورت, اپنی دو بیٹوں کے ساتھ سید عائشہ گھر پہنچ جاتی ہے. مسکین ہے, فقیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتی ہیں, کچھ مل جائے گا کھانے کو. سید عائشہ گھر میں ہے, یہ عورت پہنچ جاتی دو بچوں کے ساتھ. سید عائشہ کے پاس 3 کھجور رکھی ہوئی تھی, کچھ نہیں تھا. نبوت کے گھرانے میں 3 کھجوریں تھیں بس, کچھ نہیں تھا. سید عائشہ وہ 3 کھجوریں اٹھاتی ہیں, ایک کھجور ماں کو دیتی ہیں, ایک کھجور ایک بیٹی کو, اور تیسری کھجور دوسری بیٹی کو. تو جب ماں نے اپنے کھجور منہ میں ڈال, اب یہ ڈال رہی تھی, دیکھا بیٹوں کی طرف, تو بیٹی اپنے کھجور منہ میں ڈال چکی, کھا رہی ہیں, اور اپنا ہاتھ اپنی ماں کے سامنے پھیلایا ہوا ہے کہ اور ہے تو دیں، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے. تو ماں نے ان کو دیکھا اور اپنی کھجور جو اس کو دو حصوں میں دو ٹکڑے میں کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، اور خود بھوکی رہ گئی. سید عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہتی ہے مجھے اس کے عمل بہت پسند ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ارے جنت واجب ہو گئی تین کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں آپ، ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ. اوجب لها الجنہ، جنت واجب ہو گئی ہے اس خوبصورت عمل سے. ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا، خود بھی بھوکی ہے لیکن اپنی کھجور اپنی بچوں کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. ہم بے قدرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے، قدردان بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار، اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ سے آزاد کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی تو بڑے سخت لوگ ہیں کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں، تو ردود میں نرمی اور رحمت کہاں؟ یوں تو زحمت اور تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جواب بھی سلف سے سن لیں. ابو صالح الفراء رحمہ اللہ کہتا ہے، میں نے یوسف بن اسبات سے ذکر کیا، وکیع سے، فتنوں کے تعلق سے. تو امام یوسف بن اسبات نے جواب میں فرمایا، یہ اپنے استاد جیسا ہے، یعنی حسن بن حیے جیسا ہے. تو میں نے کہا امام یوسف سے کہ آپ کو ڈر نہیں تھا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی؟ فقال، ذرا غور سے سنیں، امام یوسف بن اسباط فرماتے ہیں، لما یا احمق، اللہ المستعان، بات نرمی کی ہو رہی پھر کہتے کہ نرمی کہاں سے آ گئی. سنیں، لما یا احمق، اے احمق، کس نے کہا کہ یہ غیبت ہے؟ کیوں غیبت ہے؟ اب رحمت سنیں کہاں پہ ہے. انا خیر لهؤلاء من آبائهم وامهاتهم، میں ان کے لیے ان کے باپوں سے اور ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. وانا، کیسے خیر خواہ ہیں؟ وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا، اور میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان چیز پہ عمل نہ کرے جو بدعت یہ لے کے آئے ہیں، جن کے خلاف بات کر رہے ہیں، جس کو اس نے اس شخص نے غیبت سمجھا ہے. وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا فتتبعهم اوزارهم ومن اطراهم كان اضر عليهم، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں بدعت پہ، ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں. اس ایک بدعت ایجاد کرتا ہے، غلط لوگوں میں جا کے غلط پیغام دیتا ہے، جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا گناہ ان کے سر بھی ہے اور ان سب کا گناہ اس کے سر بھی ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سارے کے سارے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے ان سب کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کتنے برے بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو جو ان کی تعریفیں کرتے وہ کیا ہیں؟ شیخ صاحب، امام صاحب فرماتے ہیں، ومن اطراهم کان اضر علیہم، وہ جو ان کی تعریفیں کرتے بدعتوں کی، یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان والے ہیں. التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249. یہ رحمت کیوں تھی یوسف بن اسبات کی؟ اچھا، ایک شخص جس نے بدعت کی ہے یا غلط منہج پر قائم ہے، اب اس سے آگاہ کیا ہے، ایک شخص نے پوچھا ہے امام صاحب نے فوراً آگاہ کر دیا کہ یہ غلط ہے. سال کو پتہ نہیں تھا, بات علم کی ہوتی ہے, وفوق کل ذی علم علیم, اس نے سوال کیا کہ غیبت تو نہیں ہے؟ جواب میں دیکھیے احمق, احمق کیا نرمی ہے, اس مقام پر نرمی ہے, یہ سختی ہے, لیکن اس کے لیے کیونکہ سوال اس کا ایسا ہے کہ تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بدعت کے رد کرنے میں غیبت ہوتی نہیں ہے, اور تم علم کے زمانے میں رہے تو کہاں ہو تم, اس بات تو ابھی تک خبر نہیں ہے تمہیں. سبحان اللہ, یوسف بن اسبات ہے کون اور کیوں اتنی سخت نرمی, بریکٹ میں سختی کیوں کرنے والے ہیں؟ نرمی بتائی کیوں نرمی ہے, لیکن دنیا والوں کو سختی نظر آتی ہے. واللہ ہر صرف عالم جو ہے بدعت کا یا بات منہج کو رد کرتے ہیں, واللہ ان کے لیے اپنی ماؤں سے اور باپوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے. وہ تو حق بات نہیں مان رہے نا, یہ دیکھیں حق بات اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, ان کو توفیق حق بات ماننے کی نہیں ہے, وہ نہیں ماننا چاہتے. واللہ یہ ان کو منع کر نصیحت کرتے وہ بھی نہیں سنتے, پھر ان کی غلطی جب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگ جو اس غلطی پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس نصیحت سے رک جاتے ہیں, اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون قصوروار ہے جو ان کو روکتا ہے, اہل بدعت کو یا اہل باطل کو, ان کو نصیحت کرتے وہ قصوروار ہے یا جو ان کو منع کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, ان کا قصور ہے؟ سبحان اللہ. آگے سنیں, یوسف بن اسبات ہے کون, اس کی زندگی کیسے بدلی ہے, سنیں خود فرماتے ہیں. یوسف بن اسبات فرماتے ہیں کان ابی قدرین, میرا باپ کون تھا؟ قدری تھا. وہ اخواری روافض, وہ میری ماں میرے ماموں کیا تھے؟ رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان یعنی الثوری, اللہ مجھے کیسے بچایا, کس سے بچایا ہے؟ ایک شخص نے اس کی زندگی بدلی ہے, سفیان ثوری نے. اگر سفیان ثوری خاموشی اختیار کرتا, حق بات نہ کرتا, یہ نہ بتاتا یہ قدری ہے, یہ معتزلی ہے, یہ جہمی ہے اور یہ رافضی ہے, تو اس کی ہدایت کا سبب کون بنتا؟ آج بعض لوگوں کی آنکھ ہی نکل آتی ہے اگر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا, ان کے پیروں تل زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے کیسے بات کر دی ہے, علماء خاموش ہے, فلان خاموش ہے, فلان خاموش ہے, یہ کون ہوتے باتیں کرنے والا؟ جو خاموش اسے جا کے پوچھے کو خاموش ہے. لیکن آج جو علماء طالب علم جو بات کر رہے ہیں اور حق بات کر رہے ہیں, انصاف سے بات کر رہے ہیں, ادب کی طرف رہ کر بات کر رہے ہیں, وہ قصوروار کیوں ہیں؟ اگر بات اور سلفیت آپ نے نہیں سمجھی تو آپ کا قصور ہے, لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر سن لیں, قال یوسف بن اسباط کان ابی قدریا واخوالی روافض فانقذنی اللہ بسفیان. لالکائی شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ امام لالکائی کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 138, حوالے بھی سن لیں. کتابیں پتہ نہیں عقیدے کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے اللہ علم, لیکن یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جو سلف علماء کا نزدیک معتبر کتاب ہے, اور اس کتاب کا اکثر علماء سلف علماء ذکر بھی کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں ہدایت رشاد الرحمت امت میں کسی گروہ میں نہیں سوائے اہل حدیث اور خالص سنت والوں کے. اللہ اکبر, کون ہے یہ؟ الذین لا ینتصرون الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نہیں نصرت کرتے اللہ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام مطلق ہیں. سب سے بڑے امام سلفیوں کے کون ہیں؟ کوئی امیر جانتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک گروہ ہے نا, فرقہ ہے نا, فرقوں میں سے 73 فرقے 72 جہنم میں, سب کے اپنے اپنے امیر ہیں. اس فرقے کا امیر کون ہے, امام کون ہے, سب کے ہیں, ان کا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی عالم کا نام؟ واللہ ایک کا نام بتا دے کوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, امام مطلق ہے ان کے لیے. اگر غصہ کرتے ہیں تو حق پر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑنے پر غصہ کرتے ہیں جو اتباع نہیں کرتے, اور مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوتی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے, جو اسے منج کو نہیں اپناتے. اگر کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا تو کس کے لیے کرتا ہے؟ کس کی نصرت کے لیے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس رسالت کی صحابہ کرام اور اہل حدیث و سنت المحضہ, ہدایت دین حق, اور سب سے زیادہ دور ہیں یہ جماعت جو ہے ضلال سے اور غی سے. اہل حدیث جماعت, اہل سنت المحضہ, یہ اہل حدیث جو سچے اہل حدیث ہیں, یہ سب سے زیادہ دور ہیں ضلال سے اور غی سے. اور روافض ان کے برعکس ہیں. نہج السنہ النبویہ صفحہ نمبر 368 جلد نمبر 6 رکھا میرے پاس. شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑی پیاری بات, مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186 میں مختصر بتاتا ہوں. شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اگر رد کرنا ہے صرف گالی گلوچ سے تو اس سے کوئی عاجز نہیں ہے. گالی دینے سے کون عاجز ہے؟ اور اگر انسان کسی مشرک سے مناظرہ کرتا ہے یا اہل کتاب سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجت کو بیان کرے اور حق جو اس کے پاس ہے وہ بیان کرے, اور باطل جو ان کے پاس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس باطل سے یعنی ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. یعنی رد کیسے کیا جاتا ہے, رد یا جدال کیسے کیا جاتا ہے, کس بنیاد پر؟ علم حکمت کی بنیاد پر. آگے فرماتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے, کتاب درء تعارض العقل والنقل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 408 فرماتے ہیں, خوشبخت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے جہالت اور ظلم سے توبہ کر لے, کیونکہ انسان ظلوم اور جہول ہے. اگر ظلم اور جہالت واقع ہو جائے بڑے امور میں تو لوگوں میں عداوت اور بغضہ پیدا ہو جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عدل دونوں کو لے کے چلے اپنے قول میں جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے, کیونکہ جو فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹے مسئلے میں ہوتا ہے تو بڑوں میں زیادہ حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں, دو جہنم میں اور ایک جنت میں. پہلا وہ ایسا شخص, یعنی وہ قاضی جس نے حق کو تو جان لیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے, تو ایسا قاضی جنت میں ہے. اور دوسرا شخص وہ, یعنی دوسرا قاضی وہ ایسا شخص جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے, تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے حق کو تو جان لیا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے, تو یہ بھی جہنم میں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام شیخ الاسلام آخر میں فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد, یہ ان کے لیے ہے جو دینار اور درہم اور ثوب میں غلط فیصلے کرتے ہیں, تو ان کی میں کیا بات کروں جو دین کے اصول میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, رب العالمین کی ذات کے تعلق سے غلط بیان کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں, امر وعد اور وعید میں, الى آخره. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.